الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولحن الله على أعدائهم أجمعين. مسائل میں ہماری تفصیلی واجبات کے نماز کے مسائل کا جاری ہے، اور آج چاندنا سلسلے کی آخری گفتگو کو، اور اس کے بعد مشکلات نماز، مجبورات نماز، اور اگر وقت ملا تو تفصیلات نماز کی گفتگو کی جائے گی، اور بہت جلد ہم جو ہے اس کے نام تک پہنچنے والے ہیں. واجبات نماز کے سلسلے گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ ہر وہ نماز جو خدا کی طرف سے واجب کی گئی، اس کے اندر 11 باتوں کا خیال رکھنا اثر ہے، اور ان 11 باتوں میں 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو رکن کہا جاتا ہے، اور 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو غیر رکن کہا جاتا ہے. آج کے کچھ مسائل کا تعلق بات سے بھی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کچھ رکن کہلاتے ہیں اور کچھ غیر رکن. رکن کی تعریف وہ ہے کہ اس کو انسان جان بوجھ کر چھوڑے، بھولے سے چھوڑے، غفلتن چھوڑے، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے چھوڑے. ہر صورت میں نماز باطل ہے، اور اس کی صحت کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ نماز کو دوبارہ دہرایا جائے. اور غیر رکن وہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل، البتہ اگر بھولے سے یا غفلتن انسان اس کو چھوڑ دے تو نماز صحیح. رکن کے اندر غیر رکن دونوں مل کر 11 ہوتے ہیں، جس میں سے 7 چیزوں پر ہماری بحث مکمل ہو گئی تھی، اور گزشتہ ہفتے سلسلے کے آخری مسائل پر گفتگو کی تھی. سلسلہ نماز کے اندر واجب ہے اور ایسی چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو زمین کا حصہ ہو، یا زمین سے اگے لیکن نہ کھائی جاتی ہو اور نہ کہیں جاتی ہو. نماز کے علاوہ بھی ہماری شریعت میں ایک اور سلسلہ واجب، جس کو قرآن کا واجب سلسلہ کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کریم کی 4 آیتوں کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اور واجب سلسلے کے لیے قرآن کے سلسلے ضروری ہے کہ انسان 7 جگہ پر 7 اعضا کو زمین سے لگا دے نیت کر کے، اس کا سلسلہ مکمل ہو جائے. قرآن کے واجب سلسلے کے اندر کچھ پڑھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان خالی پیشانی کو اور باقی 6 چیزوں کو زمین پر رکھ دے، اس کا سلسلہ مکمل ہو جائے. البتہ اگر پڑھ لے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور سلسلہ کہ جس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید بڑھے، وہ سلسلہ شکر کا سلسلہ کہلاتا ہے، کہ جو ہر نعمت کے ملنے پر اور ہر نعمت کی یاد آنے پر، ہر بلا کے دور ہونے پر اور ہر بلا کے دور ہونے کی یاد آنے پر، ہر نماز کے انجام کے بعد، ہر روزے کے بعد، ہر حج کے بعد، ہر ایک کام کے بعد کرنا ضروری. ضروری سے مقصد یہ کہ بہتر ہے اگر انسان کرے تو اس کو ثواب ملے. اس سلسلہ شکر کے اندر 7 اعضا کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتر ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو اور اپنے پورے ہاتھ کو کوہنیوں تک زمین سے لگا اور بالکل زمین سے چمٹ جائے، انتہائی تذلل کا، انتہائی پاکستانی کا اور انتہائی توازن کا مظاہرہ کرتے. سلسلہ شکر کے اندر بھی کچھ کرنے کی تاکید نہیں ہے، البتہ اگر ثواب حاصل کرنا چاہے، البتہ اگر انسان ثواب حاصل کرنا چاہے تو شکر اللہ 3 مرتبہ یا 100 مرتبہ کہیں، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے. اب آج کے مسائل پر گفتگو کا آغاز، اور یہ انشاءاللہ آخری مسائل ہوں گے. 8ویں چیز کہ جو نماز میں واجب ہے، اس کا نام ہے تشہد. تشہد کے معنی ہے گواہی دینا، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینا. ہر نماز کی دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے مکمل کرنے کے بعد اور ہر نماز کی آخری رکعت میں دونوں سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد ایک ایک تشہد واجب ہو جاتا ہے. یہ واجب غیر رکنی ہے, یعنی انسان اگر بھول کر تشہد کو چھوڑ دے یا بھول کر تشہد کو غلط کر دے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور نماز سے کوئی فلل نہیں ہے. تشہد کے اندر تین جملے ہوتے ہیں, پہلا جملہ اللہ کی گواہی, دوسرا رسول کی گواہی اور تیسرا محمد والے محمد پر ہوتی. ضروری یہ ہے کہ تشہد جب پڑھا جائے تو اس میں تین باتوں کا خیال رکھا جائے. پہلی یہ بات کہ انسان بیٹھ کر پڑھے, دوسری یہ بات کہ حرکت کرتے ہوئے کوئی جملہ تشہد پر زبان سے نہ لے جب تک کہ سجدہ مکمل کرنے کے بعد اطمینان سے نہ بیٹھ جائے, اس وقت تک تشہد کی ابتدا نہ کرے. اسی طریقے سے جب تک کہ درود کے اندر آخری لفظ آل محمد مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے, بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا والی, اور اگر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر تشہد نہ پڑھا جان بوجھ کر تو نماز غلط. البتہ اگر بھول کی وجہ سے اطمینان چھوٹ گیا تو نماز بالکل صحیح. تیسری شرط یہ ہے کہ تشہد بالکل صحیح عربی میں پڑھا جائے, خاص طور پر سین اور سین کا خیال رکھا جائے. ادو ان کو ادو ان اگر پڑھا تو نماز واقع ہے, لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زبان کے اثر کرے فطری طور پر یہ خرابی ہے, وہ ہمیشہ سین کو سین پڑھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ تلاش کرتے ہیں بہت سے لوگ خاص طور پر بزرگ, تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور قابل نماز. لیکن جو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے. سواد کو اللہ کا صلی اللہ کے سواد کو صحیح نکالے, جے کو صحیح نکالے, چین کو صحیح طریقے سے پڑھے. اگر انسان تشہد پڑھنا بھول جائے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, دوسری رکعت کے اندر دونوں سجدے مکمل کیے اور مکمل کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے ہوئے کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے اور اس کو یہ یاد آ گیا رکوع سے پہلے پہلے کہ میرا تشہد چھوٹ گیا ہے, تو واجب یہ ہے اس کے لیے کہ دوبارہ واپس بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھے. تشہد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی رکعت کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھے. سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا, تین مرتبہ پڑھ لیا تھا اس نے کہ اس کو یاد آیا کہ میرا تشہد چھوٹ گیا. بیٹھے وہ واپس دوبارہ تشہد پڑھے, پھر کھڑا ہو جائے, پھر تین مرتبہ تفصیلات پڑھے, پھر تین مرتبہ اس تین تفصیلات یا ارکان کو پڑھے اور اس کے بعد رکوع کرے اور اس کے بعد نماز کو مکمل. اور نماز کو ختم کرنے کے بعد آپ سوئی کے مطابق دو سجدہ صحب کے بجا لائے, کیونکہ وہ بیجا دو مرتبہ کھڑا ہو گیا, ایک مرتبہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے بلکہ وہ دو مرتبہ کھڑا ہو. آپ سبھی کے نزدیک اگر ایسی صورت حال پیش آ جاتی ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد بالکل اطمینان سے کھڑا ہو جائے اور اپنے کاموں میں مجبور ہو جائے, سجدہ صحب کے کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر انسان تشہد پڑھنا بھول گیا, تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, سب کچھ پڑھ پڑھا کر تیسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا یا رکوع کے آگے جنسے وغیرہ میں چلا گیا, اس وقت جا کر اس کو یاد آیا کہ میرا تشہد مجھ سے رہ گیا ہے, تو اس صورت میں نماز کو جاری رکھے. جو چیز رہ گئی ہے اس کا خیال نہ کرے, نماز کو جاری رکھے, نماز کو ختم کرتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کر کے جو تشہد مجھ سے رہ گیا تھا اس کی میں قضا کرتا ہوں, ایک مرتبہ پورا تشہد پڑھے, اس کے بعد دو سجدہ احترام سے کریں کہ جو آتا ہے کوئی اور آتا سنانی دونوں کے نزدیک والی. تشہد پڑھنے کی حالت میں انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اپنے زانو پر رکھے, انگلیوں کو ملا کر رکھے اور اپنے دامن کی طرف گھیرتا رہے. اور عورت کے لیے ایک اور چیز بڑھ جاتی ہے کہ اپنی دونوں رانوں کو ملا کر نماز تشہد پڑھے. تشہد کے بعد آخری چیز سلام. سلام وہ چیز ہے کہ جو نماز کو مکمل کرنے والی, اور سلام ہی کی وجہ سے نماز مکمل ہوتی ہے. یہ نماز کا آخری جز ہے, اس کے بعد نماز کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی. سلام صرف دو جملوں کا نام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو جملے صرف سلام کے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا واجب، کوئی ایک پڑھ لے نماز انسان کی مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا پڑھنے کی ضرورت نہیں. دونوں پڑھ لے زیادہ ثواب، لیکن خالی ایک پڑھ لے چاہے السلام علینا پڑھ لے نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم پڑھنے کی ضرورت نہیں. السلام علینا کو چھوڑ کر السلام علیکم پڑھ لے نماز مکمل ہو گئی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تیسرا سلام، السلام علیکم نبی جو ہے، بہرحال یہ سلام کا جز نہیں ہے، سلام کا حصہ نہیں ہے، اس کا سلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب ذکر ہے تشہد اور سلام کے درمیان. بہتر ہے انسان کے لیے کہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کا بھی سلام دے، لیکن وہ نہ تشہد کا حصہ ہے نہ سلام کا حصہ. بلکہ جس طریقے سے آپ سمے اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہیں، اسلام کے اللہ کہتے ہیں، اسی طریقے السلام علیکم کہنا بھی ایک مستحب کے درمیان. بارہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے انسان تو نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی. سلام کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ انسان جب سلام کہے تو صحیح عربی میں کہے، اطمینان سے بیٹھ کر کہے، اور حرکت نہ کر رہا ہو جس وقت انسان سلام کرے. سلام کے اندر ایک دو مسئلے بھی آتے ہیں کہ اگر انسان سلام کرنا بھول جائے، تشہد اس نے پڑھا اور اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ نماز ختم ہو گئی ہے، تسبیحات یا دعا پڑھنا شروع کر دی، دعا مانگنا شروع کر دی، بیچ میں اس کو یاد آیا کہ میرا سلام رہ گیا ہے، تو شریعت کی طرف سے یہ اتنی معافی، اتنی رعایت، اتنی سہولت، اتنی نرمی ہے بنا. لیکن انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انسان عبادت سے بھاگتا ہے، سلام پڑھنا انسان بھول گئے، تشہد کے بعد ایک دم سے یہ خیال کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری نماز ختم ہو گئی، تسبیحات اربع بھی پڑھ لی، دعا بھی مانگنا شروع کر دی، سیدھا شکر میں بھی چلا گیا. اگر اب تک طبیعت سے نہیں ہٹا اور بعد میں جا کر اس کو یاد آیا کہ میرا سلام رہ گیا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لے، اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے، بیچ میں تمام چیزیں آ گئی لیکن اس سے نماز غلط نہیں ہوئی، اور اگر اتفاق سے وہ تسبیحات پڑھ کر دعا مانگ کر سجدہ وغیرہ کر کے اٹھ گیا تھا، جیسے پیٹ بھی اس کی ہو گئی تھی، وضو بھی اس کا ٹوٹ گیا تھا، اس وقت اس کو یہ یاد آیا کہ میرا سلام رہ گیا، تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے، سلام کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سلام بھی واجب غیر رکنی ہے کہ اگر دوسرے سے پوچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آخری مسئلہ سلام کے سلسلے کا کہ اگر انسان کا رکوع کے بعد دو سجدے کرنا بھول جائے، دونوں سجدے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دونوں سجدے کرنا بھول گیا، رکوع کے بعد ایک دم سے تشہد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے یا سجدہ شکر کر رہا ہے، اس کو یاد آ گیا کہ میرے دونوں سجدے رہ گئے، واجب ہے اس کے لیے کہ ایک مرتبہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد دونوں سجدے پڑھے، اس کے بعد دوبارہ تشہد پڑھے، اور اس کے بعد دوبارہ سلام پڑھے، اس کی نماز بالکل صحیح ہو گئی، اور بیچ میں جو اس نے دوسرے کام کیے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے. اس کے بعد دسویں چیز نماز کے اندر ضروری ہے کہ انسان ترتیب کا خیال رکھے. ترتیب کا مسئلہ ابھی بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ لگے کہ مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ زیادہ واضح کیا جا رہا ہے، کچھ فائدے ہیں شریعت کے، اس کا خیال رکھا جائے تاکہ نماز غلط نہ ہو. نماز کے اندر ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے کہ پہلے الحمد پڑھے، پھر سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر الحمد پڑھے، پھر سورہ پڑھے، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام. یہ ترتیب جو بتائی گئی اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اگر انسان نے جان بوجھ کر ترتیب کو بدل دیا، پہلے رکوع کر لیا الحمد سے پڑھنے سے پہلے، یا پہلے سورہ پڑھ لیا اس کے بعد الحمد پڑھ لیا، جان بوجھ کر ایسا کام کیا تو اس کی نماز بالکل غلط. البتہ اگر انسان نے بھولے سے نماز کی ترتیب کو بدل دی تو اس صورت کے اندر چار شکلیں بن سکتی ہیں، چار قسم سے انسان نماز کی ترتیب کو پلٹ سکتا ہے. ذرا اس کا خیال رکھا جائے، مسئلہ بہت آسان ہے لیکن ذرا کچھ الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے. نماز کی ترتیب کو انسان زیادہ سے زیادہ چار طریقوں سے بدل سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ پانچ چیزیں واجب رکنی ہیں، چھ چیزیں واجب غیر رکنی ہیں. نہ تو انسان یہ کام کرے گا کہ ایک رکن کو دوسرے رکن سے پہلے انجام دے دے، سجدہ بھی رکن، رکو بھی رکن، پہلے رکو کرنا تھا پہلے سجدہ کر لے، رکو کو بعد میں کرے، कि एक रुकन को दूसरे रुकन के ऊपर तरजीह दे। क्या इंसान ये करेगा कि गैर रुकन को गैर रुकन पर तरजीह दे, दो गैर रुकन बराबर से दी, जिसको पहले पढ़ना था उसको बाद में पढ़ लिया, जिसको बाद में पढ़ना था उसको पहले पढ़ लिया, पहले सलाम पढ़ लिया और उसके बाद तशहुद पढ़ा, पहले सूरा पढ़ लिया और उसके बाद अनाम पढ़ा। तो पहली सूरत रुकन को एक रुकन को दूसरे रुकन पर तरजीह दी, दूसरी सूरत के गैर रुकन को गैर रुकन पर तरजीह दी, तीसरी सूरत के पहले रुकन पढ़ना चाहिए था उसके बाद गैर रुकन का, इसको पलट कर इंसान पहले गैर रुकन पढ़ ले और उसके बाद रुकन कर, मतलब आपको इत्तेहाद वाला लगता है लेकिन है बड़ा आपको कि जिसका रुकन है तशहुद गैर रुकन है, पहले तशहुद पढ़ ले और उसके बाद सिजदा कर। चौथी सूरत मामला इसके उलट, पहले गैर रुकन को पढ़ना चाहिए था उसके बाद रुकन, लेकिन इंसान जुड़े से पहले रुकन कर ले और उसके बाद गैर रुकन का ख्याल है कि पहले अधम पढ़ना था फिर रुकन में जाना, पहले इंसान बनाया रुकन में चला गया बाद में अधम का ख्याल है। ये चार तरीके हैं जिससे नमाज की तरतीब को उल्टा पुलटा जा सकता है, इससे ज्यादा मुमकिन है। लेकिन अगर किसी का जहन बहुत ही ज्यादा शैतानी किस्म का है तो हो सकता है कि पांचवा तरीका भी निकालिए, लेकिन अपर के अंदर बहरहाल एक आम होने की अपर में चार से ज्यादा तरीके नहीं आ सकते नमाज को उलटने पुलटने। ये चारों तरीके भूलने की हालत में जान बुझ कर तो किसी चीज को किसी चीज से पहले पढ़ने नमाज फौरन बातिल है, और गालिबन कोई ऐसा मोमिन नहीं होगा कि जान बुझ कर अल्लाह से बनाई हुई नमाज के अंदर दखल अंदाजी कर पूरे से अलबत्ता हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर दो रुकन जिस रुकन को पहले पढ़ना था उसको बाद में पढ़ लिया और बाद वाले रुकन को पहले पढ़ लिया, नमाज बातिल है, उसी वक्त नमाज को तोड़ दे, बल्कि नमाज टूट जाइए, तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब आगे उसको ना पढ़े बल्कि नए सिरे से नमाज पढ़ो, पहले रुकू कर लिया और उसके बाद तकबीरतुल इहराम कही, नमाज बाते क्योंकि तकबीरतुल इहराम को पहले पढ़ना, पहले दोनों सिजदे कर लिए बाद में रुकू का ख्याल आया नमाज पढ़। तो जहाँ पर बाद वाले रुकन को इंसान ने गलती से पहले कर लिया नमाज फौरन बातिल हो गई, उस नमाज को तोड़कर नई नमाज पढ़ी। पहली चीज का हुक्म तो बड़ा आसान, दूसरी चीज का हुक्म भी इतना ही आसान है कि एक गैर रुकन था और एक रुकन था, पहले गैर रुकन को पढ़ना था उसके बाद रुकन को पढ़ना, मतलब पहले अलहमद सूर्य को पढ़ना था उसके बाद रुकन में जाना था, दूसरे हिस्से रुकन को पहले पढ़ लिया, अब ख्याल आया कि अरे वो वाजिब का गैर रुकन का वाजिब तो मेरा रह गया, मतलब इसका भी इंतहाई आसान और सरकार जितनी जरूरत दे सकती थी वो उसने दी कि अगर रुकन को आपने पहले पढ़ लिया और गैर रुकन जो पहले पढ़ना था वो आप भूल गए, नमाज बिल्कुल सही जो रह गया तो रह गया, उसका दिल में ख्याल भी न डाल के नमाज भी मुकम्मल सवाब भी मुकम्मल किसी रसम की कोई खराबी नहीं, अलहमद सूर्य को पढ़ना था भूल कर पहले रुकू पढ़ लिया या अलहमद पढ़ लिया, उसके बाद सूरा पढ़ना था फिर रुकू करना था, लेकिन अलहमद के बाद बराह रात इंसान ने रुकू कर लिया सूर्य को भूल गया है, नमाज बिल्कुल सही, जैसे ही रुकू में गया हाथ रख लीजिए नमाज सही है, सूरा याद आ गया, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीयत की तरफ से आपको आसानी मिलेगी। इसके बाद तीसरी और चौथी सूरत उसने भी शरीयत जितनी आसानी दे सकती थी वो उसने दी, कि पहले आपको जो गैर रुकन से उनकी तरतीब आपने बदल दी, पहले अलहमद पढ़ना था जो गैर रुकन, उसके बाद सूरा पढ़ना था वो भी गैर रुकन, आपने सूरा पहले पढ़ लिया अलहमद बाद में पढ़ लिया, शरीयत की कहती है कि नमाज आपकी सही है बस उसकी तरतीब को दोबारा सही कर, पहले सूरा पढ़ा उसके बाद पहले सूरा पढ़ा उसके बाद अलहमद पढ़ा, जैसे ही याद आया वैसे ही अलहमद के बाद एक मरतबा फिर सूरा पढ़ लिया, आपसे तरतीब सही हो जाए आपकी नमाज पढ़ी, पहले तशहुद पढ़ना था फिर सलाम पढ़ना, आपने पहले सलाम पढ़ लिया फिर तशहुद पढ़ा याद आया अब एक मरतबा फिर सलाम पढ़ लीजिए तरतीब आपकी सही हो गई, तशहुद के बाद आपको सलाम मिल गया आपकी नमाज बिल्कुल सही। तो कितनी आसानी खुदा ने हमको दी है नमाज के पढ़ने, अरे खुशी कर मसला इतना मुश्किल नहीं है जितना महसूस हो रहा है, बहुत ही आसान मसला है, दो गैर रुकन थे एक को पहले पढ़ना था एक को बाद में पढ़ना था, दूसरे बाद वाले को पहले पढ़ लिया, पहले वाले को बाद पढ़ लिया, नमाज बिल्कुल पढ़ लिया, एक मरतबा तरतीब को फिर कभी कर लिया, और आखिरी सूरत में भी यही है कि नमाज कभी है तरतीब को दोबारा कर लेना है। ये पहले आपको रुकन पढ़ना था मतलब पहले आपको दोनों चीजें करना था, उसके बाद गैर रुकन पढ़ना था तशहुद, आपने भूले से तशहुद पहले पढ़ लिया और उसके बाद रुकन यानी सिजदे को किया नमाज पढ़ी, صرف اتنا کرنا ہے کہ جو چیز آپ نے غلطی سے پہلے پڑھ لی ہے ہر دفعہ پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیجیے, نماز آپ کی بالکل صحیح اور سیدھی رہتی ہے. تو مثلا انتہائی آسان ہے, ایک مرتبہ صرف خلاصہ بتایا جاتا ہے, ایک مرتبہ کہ اگر دو رکن کے اندر آپس میں آپ نے الٹ پلٹ کر دی نماز بات, دو غیر رکن میں آپ نے الٹ پلٹ کر دی نماز بالکل صحیح ہے, دوبارہ تبدیل کو حاصل کر لیجیے. ایک رکن اور ایک غیر رکن میں ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیا ہے تو جو چیز گزر گئی اس کو گزر جانے, اور غیر رکن اور رکن میں ترتیب کو الٹا پلٹا ہے تو مرتبہ ترتیب پھر صحیح کر لیجیے, نماز آپ کی بالکل صحیح. ذرا غور کیجیے, مسئلہ بہت آسان ہے. اگر یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اس کی نماز کون پڑھ سکتا ہوں, لیکن مسئلہ بہت آسان ہے. شریعت کی طرف سے ایک سہولت اور ایک محنت دی. اس کے بعد آخری چیز موالات ہے جس کے اوپر مباحثات سے نماز کی گفتگو کا اہتمام ہو رہا ہے. موالات کے معنی ہے نماز کو اس طریقے سے پے در پے پڑھنا کہ دیکھنے والے یہ کہہ دیں کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, یعنی ایک کام اور دوسرے کام میں اتنی دیر نہ ہونے پائے کہ نماز کی شکل ختم ہو کر رہے, کہ رکو کرنے کے پانچ منٹ یا دس منٹ, رکو کے پانچ یا دس منٹ کے بعد اگر آپ سیٹے میں گئے تو ہر دیکھنے والا یہ کہنے گا کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے یا فیل کر رہا ہے. تو اگر جتنی آپ نے بیچ میں وقفہ ڈال دیا ایک چیز اور دوسری چیز کے بیچ, دیکھنے والے صاحب کہہ دیں کہ نماز پڑھ نہیں پڑھا, جب دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے, شخص پڑھ جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, کھیل کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, جتنا اگر آپ بیچ میں وقفہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو سمجھ میں یہ نہ آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو نماز باقی رہے چاہے آپ نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہو یا بھولے سے کیا. یہ آخری چیز تھی, اس کے اندر ایک چیز کا تبصرہ رہ گیا کہ فرض کی آپ کو لمبا سورا شروع کریں, سورہ بقرہ آپ شروع کر دیں جو سوا دو پارے کے اندر موجود ہے. آپ کس سے کس سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, دیکھنے والا بیٹھا رہے گا, ایک گھنٹے تک آپ کو دیکھتا رہے گا, آپ خالی میں نظر آئیں گے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کھیل کر رہے ہیں, لیکن اگر لمبا سورہ انسان پڑھے یا ذکر ہے سیدھا, 150 مرتبہ آپ سیدھے کے اندر ذکر کریں, 150 مرتبہ رکوع کے اندر ذکر کریں, دیکھنے والا یقیناً آ کر آپ کے سامنے کو جوڑے گا کہ آپ ہو گئے یا جا رہے ہیں. لیکن اگر انسان دعا پڑھتے ہوئے یا ذکر پڑھتے ہوئے یا سورہ پڑھتے ہوئے اس میں بہت دیر لگا دی, سلسلہ جاری ہے, سلسلے کو نہ روکے, مسلسل سلسلہ جاری رہے دعا پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا, دیکھنے والے جو کچھ کہے ایسی صورت میں نماز بالکل صحیح. اگر لمبا سورہ پڑھا جائے, لمبی دعا پڑھی جائے, لمبا ذکر کیا جائے, نماز اس وقت غلط ہے کہ دیکھنے والے بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس خالی کھڑے خاموش کھڑے رہے کوئی کام نہ کرے. البتہ اگر آپ نماز جی سے متعلقہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس صورت ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کا دیکھنا کافی ہے, دیکھنے والوں کی پرواہ نہیں کی جائے. تو نماز موالات کے اندر لمبا ذکر, لمبا قنوت, لمبا سورہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موالات میں فرق پڑتا ہے جب انسان ایک کام کر کے خاموش کھڑا ہو جائے اور دوسرا کام بڑے لمبے وقت سے بات کرے, اور اس کے ساتھ ہی واجبات نماز کی گفتگو خلاصہ فضل سے مکمل ہو گئی. اب آخری چیز ایک مستحب ہے جو بہت اہم ہے, قنوت اس کا تذکرہ ہو جائے تاکہ آج یہ گفتگو بالکل ہر طریقے سے مکمل ہو جائے. قنوت ہر نماز کے اندر, چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو, دوسری رکعت کے اندر مستحب, سوائے ایک نماز کے اس کا نام نمازیں بڑھ سکتی ہیں. تو انسان زیادہ رقط نماز شب پڑھتا ہے اس میں 8 رقط نماز شب ہوتی ہے, 2 رقط ایک نماز ہوتی ہے, اور اس کے بعد آخری نماز 1 رقط ہوتی ہے, جس میں 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں. قنوت اس کے اندر بھی ہے, لیکن اس کے اندر پہلی رقط کے اندر قنوت, باقی جتنی نماز ہے اس کے اندر ہر نماز کے اندر دوسری رقط کے اندر ایک قنوت کا پڑھنا مستحب ہے. البتہ نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہے, پہلی رقط میں رکوع سے پہلے, دوسری رقط میں رکوع کے بعد. نماز آیات کے اندر 5 قنوت مستحب ہے ہر دوسری رکعت, ہر دوسرے رکوع کے بعد. نماز عید کے اندر 9 قنوت مستحب ہے, پہلی 5 رکعت میں اور دوسرے 4 دوسری رکعت, پہلے 5 پہلی رکعت میں اور 4 جو ہے وہ دوسری رکعت. بہرحال قنوت جتنے ہیں وہ سب مستحب ہے. اگر نماز عید آپ کو کوئی پیش نماز پڑھا رہا ہے وہ ایک قنوت بھی نہیں پڑھتا, نماز بالکل صحیح. نماز جمعہ آپ کو کوئی پیش نماز پڑھا رہا ہے وہ کوئی قنوت نہیں پڑھتا, آپ کی نماز بالکل صحیح. نماز آیات کوئی پیش نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی قنوت نہیں پڑھتا, نماز بالکل صحیح. آپ نماز پڑھا رہا ہے بغیر قنوت کی, نماز بالکل صحیح. قنوت ایک مستحب ہے اور بہت زیادہ اس کی تعبیر, اتنی زیادہ اس کی تعبیر ہے کہ قنوت واحد مستحب چیز ہے کہ جس کی قضا بھی شریعتیں رکھی, تاکہ مستحبات کے قضا نہیں ہو. آپ سب اللہ کہنا نماز میں بھول جائے, بھول جائے تو بھول جائے اس کی قضا نہیں. استغفر اللہ کہنا بھول جائے, بھول جائے تو قضا نہیں. لیکن قنوت کہنا بھول گئے تو اتنی اہمیت ہے کہ اس چیز کو کہا, لیکن باوجود اپنی تمام اہمیت کے قنوت بہرحال مستحب ہے اور مستحب رہے. البتہ نماز صبح میں, نماز مغرب میں اور نماز جمعہ میں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. قنوت کے اندر اگر آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی بھی ذکر کر, کوئی بھی دعا پڑھ, کوئی بھی جملہ پڑھنے جس میں اللہ کا تذکرہ ہے, قنوت ہو جائے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کو اکثر کہہ دیں قنوت کا ثواب لے دیں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں قنوت کا ثواب لے دیں, ایک مرتبہ الحمد للہ کہہ دیں قنوت کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن سب سے بہتر قنوت کے اندر وہی دعا ہے کہ جو یہاں آپ کے گھر گھر کی مسجد میں پڑھائی جاتی ہے. سب سے بہتر, سب سے زیادہ تاثیر کی دعا, اور جو دعا وہ آئی دعا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگے تو مستحب ہے کہ انسان کا جس دعا سے جان نکلے اس دعا اس کی زبان پر وہی دعا ہونا چاہیے. نام دعائیں فرض ہے اور وہ ہر مشکل کو دور کرنے میں پڑھی جا سکتی ہے. خاص طور پر جان پوری کے وقت جب روح کو کھینچا جاتا ہے اس وقت اگر انسان کو دعا پڑے تو چھٹے امام کی حدیث کے مطابق انسان کی جان انتہائی آسانی سے نکل جائے. تو بہتر ہے کہ نماز میں اسی دعا کے آدھن آ جائے. دوسرے نمبر پر فواد میں آتی ہے دعا اللہم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا, اس کا دوسرا نمبر, اور اس کے بعد تمام دعائیں برابر. قنوت کے اندر اردو میں, انگریزی میں, گجراتی میں, سندھی میں, ہر زبان میں دعا پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں قنوت کا ثواب نہیں ملے. پڑھ سکتے ہیں آپ, تو اگر آپ قنوت کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہیں, اپنی حاجت کو بھی بیان کرنا چاہیں, تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں, قنوت کا ثواب مل جائے, اور اس کے بعد اپنی خواہش کر دیجیے کہ اللہ میں پاس ہو جاؤں, نوکری لگ جائے, جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ اللہ کے دیں. تو اس سے بہتر کون سا موقع ہوگا کہ مومن خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. قنوت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر قنوت چھوڑ دے تو مشکل ہے, لیکن اگر بھولے سے کوئی قنوت چھوڑ تو اتنا اس کا ثواب ہے کہ آپ نے قل اللہ کا پورا پڑھا اور رکوع کے لیے جھک رہے, یاد آیا کہ میرا قنوت چھوٹ گیا ہے. مستحب یہ رات کہ آپ رکوع کے لیے جھک چکے تھے, ابھی ہاتھ نہیں پہنچے تھے لیکن آدھا جھک گئے تھے, کھڑے ہو گئے, دوبارہ قنوت پڑھ کے رکوع میں جائے. اور اگر آپ بھول گئے رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میرا قنوت رہ گیا تو اتنا مستحب کہ رکوع تو مکمل کر دیجیے, کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے آپ قنوت کر لیجیے اور اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں. اور اتنا مستحب ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ بھول گئے رکوع میں بھی یاد نہیں آیا, سجدے میں جانے کے بعد یاد آئے, اس وقت یاد آیا تو نماز پڑھ لیجیے, لیکن نماز ختم کرنے کی ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کو اٹھا کر قنوت کی فضا مت کر لیجیے, کیونکہ انتہائی تاثیر ہے اس کی, اور قنوت کے اندر جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, اور چاہتی ہے کہ قنوت دل سے مانگی جائے. قنوت کے اندر قنوت پورے مستحب چیز ہے, اس کے اندر بھی دو یقین باتیں مستحب ہے, جن کا تذکرہ اور اس کے بعد ہی گفتگو کرنا. پہلی چیز یہ کہ قنوت کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھے کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف اور اس کا رخ زمین کی, اور دونوں ہتھیلیاں بالکل میلی ہوئی ہوں, اور آٹھ کی آٹھ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی, صرف دونوں انگوٹھے الگ ہوں گے, باقی آٹھوں انگلیوں کا ایک دوسرے سے جوڑنا قنوت کے ثواب میں اضافہ کر دینا. اور چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے ہتھیلی پر لائے تو سب سے زیادہ ثواب, اگر کہ یوں بھی پڑھ سکتا ہے اور یوں بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ثواب یہ کہ بالکل چہرے کے مقابلے میں اس کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں. اور آخری چیز قنوت کی مستحب ہے کہ بعض لوگ, اکثر لوگ قل اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو ایک مرتبہ نیچے لائیے اور پھر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو باندھ کر قنوت انسان پڑھے. اور اس کے ساتھ نماز کے تمام واجبات اور مستحبات کی رسم ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے مشکلات نماز کی گفتگو کا آغاز, لیکن اس سے پہلے مطلوبات نماز کا آغاز ضروری ہے. اس اعتبار سے مطلوبات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز باقی ہو, جبکہ نماز باقی نہیں ہوتی بلکہ صرف مطلوب ہوتی ہے. نماز میں بڑی دیکھنے سے نماز باقی نہیں ہوتی ہے, صرف مطلوب ہوتی ہے, لیکن اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ نصیب میں آئے گا, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ شریعت سے نماز کتنی آسان کی تنام رکھتی ہے. شیطان لکم عدو مبین, قرآن کریم میں ہر ایسی چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا ہے کہ جو انسان کے ایمان کا خاتمہ کر سکتی ہے. اور اس سلسلے قرآن کا واضح اعلان ہے کہ اے ایمان والے, یاد رکھو کہ کبھی تمہاری اور شیطان کی دوستی نہیں ہو سکتی, بے شک اور یقیناً شیطان تمہارا دشمن اور بھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان اور مومن کی دشمنی ابتدائے زمانے آدم سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ وقت رجب تک چلے گی جب تک کہ شیطان کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ جب شیطان مومن کا کھلا دشمن ہے تو اس صورت میں مومن کے لیے شیطان سے بچنا بہت آسان ہے، کیونکہ عام طور پر انسان اس دشمن کی دشمنی کا شکار ہوتا ہے جو خود پر حملہ کرے، جو بالکل واضح اور کھلا ہوا دشمن اس سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کے حملے کو روکنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے منافق کا عذاب زیادہ ہے کافر سے، کہ کافر مسلمان کا کھلا دشمن ہے مسلمان بچ سکتا، منافق مسلمان کا چھپا دشمن ہے کہ جس سے بچنا نہ ہوگی۔ تو جب شیطان مومن کا کھلا دشمن تو یقیناً مومن شیطان سے آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن شیطان کو بھی یہ چیز معلوم کہ میں چونکہ مومن کا کھلا دشمن ہوں اور خدا نے یہ بتا دیا ہے مومن، تو اگر میں سامنے براہ راست جا کر مومن پر حملہ کروں تو یقیناً مومن کبھی میرے بندے میں نہیں آئے اور ہمیشہ مجھ سے بچتا نکل جائے۔ تو اس کے بعد شیطان یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ الفاظ کے پردے میں آ کر مومن کو دھوکہ دیتا ہے، کہ اس سے پہلے ایک چیز کا تذکرہ گزر گیا کہ پہلا ہتھیار شیطان کا مومن کے خلاف ایمان کی روایت کی نظر میں یہ ہے کہ مومن کو غاشق سے نکل کر مصحف میں ڈال دینا، حرام سے نکال کر مکروہ میں ڈال دینا۔ دوسرا شیطان کا ہتھیار یہ اور دوسرا شیطان کے دھوکہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مومن کو خوبصورت الفاظ کے دھنے کے اندر پھنسا لے گا، اور اس میں سے ایک لفظ جو ہمارے اور آپ کے یہاں بہت زیادہ عام ہے کہ ہر ایک مومن اس لفظ کی خوبصورتی کا شکار ہو چکا کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت، ہم جو دل چاہے کریں، جو گناہ کریں، جیسا کام کریں، ہمارے دل کے اندر محبت اہل بیت۔ یہ لفظ ہمارے دل کے اندر محبت اہل بیت کی جملہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے شیطان انتہائی آسانی مومن کا شکار کرتا ہے اور مومن کو رحمت الہی سے نکل کر غضب الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا معیار قرآن نے کیا بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اے رسول آپ ان مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیجیے، مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی رسول کا اتباع کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو، رسول کے اعمال کو اپنے اعمال کے اندر، اپنے اعمال میں رسول کے اعمال کی جھلک پیدا کرتے ہو۔ تو اب قرآن کا معیار یہ ہے کہ محبت وہ ہے کہ جو اجتماع سے پیدا ہوتی، پیروی سے پیدا ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محبت اہل بیت میرے دل میں ہے تو یقیناً اس کے پاس اجتماع اہل بیت بھی ہونا ضروری ہے، وہ بے عین ہی اسی نقش قدم پر چلے گا، اسی راستے پر چلے گا کہ جو امام کا راستہ ہے، تو سر کو بال برابر اس راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو محبت کا تقاضا یا محبت کا معیار یہ ہے کہ جا کر دیکھ لو کہ کون سا شخص اہل بیت کے راستے پر چل رہا اور کون سا شخص اہل بیت کے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ ہٹنے والا ہزار مرتبہ زبان سے یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہی اس لیے ہوئی کہ ہر مسلمان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ سمجھ آ کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگا اور اب میری بخشش ہو جائے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ غلط، محبت کافی نہیں جب تک کہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی نہ ہو۔ تو قرآن نے وہاں پر مسلمانوں سے کہا تھا، جہاں پر ہم مومنوں سے جو قرآن کا نہیں ہو کہ اے مومنوں خالی زبانی محبت، یا اگر دل کی محبت بھی ہے تو وہ کافی ہے جب تک کہ تم ان کے کردار پر نہ چل رہے، ان کے کردار انہوں نے جو ہمارے لیے راہ ہدایت مقرر کی جب تک کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں، نہ تو ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم یہ کہیں محبت اہل بیت، اور نہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اہل بیت کسی بھی طریقے سے ہماری محبت کریں، بلکہ یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ، صرف اور صرف شیطانی خیال ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان ایک مومن کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہ کرنے والے راستے کی طرف لا رہا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھتا رہے کہ اہل بیت نے کیا کیا۔ اتباع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اتباع قولی اور اتباع عمل۔ کسی کے عمل کو دیکھ کر ویسا ہی عمل کرنا یا کسی کی بات کو سن کر ویسا ہی عمل کرنا۔ تو مومن کے لیے دونوں باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اہل بیت کے کردار کو بھی دیکھے اور اہل بیت کے عمل کو بھی دیکھے۔ اور جب کبھی عمل کرے تو اس چیز کا خیال رکھتا ہوا عمل کرے. تو جیسا کہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا مومن امیر مومنین کی نظر, اس میں ایک صفت یہ بھی آتی ہے کہ لا یعمل المومن لا یعمل شیئاً من الخیر ریاء ولا یترک حیاء. تو مومن کی ایک صفت یہ ہے خالی اچھے کام کرنا مومن کا معیار نہیں, خالی نیک کام کرنا مومن کا معیار نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے جو دو تقریریں گزر چکی کہ انسان کام کرے اور کام خالصتاً للہ کرے, صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے, یہ مومن کے عمل کا معیار. جب پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ اے مسلمان میں تم سے شرک کے جلی کے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں بلکہ شرک کے صفی کے بارے میں ڈرتا ہوں, کہ صرف اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کی دو قسمیں, ایک شرک جلی اور ایک شرک صفی. شرک جلی تو سیدھا سادہ شرک اللہ دو ہے یا دو سے زیادہ, اور ایک شرک صفی کے امام نے کہا کہ شرک صفی اس طریقے سے مومن کے دل میں آتا ہے جس طریقے سے بالکل اندھیری رات میں کالی چونٹی زمین پر چلتی رہتی کہ کسی شخص کو نظر نہیں آتی لیکن چلتے چلتے وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتی. اسی طرح شرک بھی انتہائی آسانی سے مومن کے دل میں پہنچ جاتا ہے, غیر محسوس کر ہی جاتا ہے. وہ اس وقت سے جب مومن کام اللہ کے لیے کرنا چاہتا لیکن اس کے اندر لوگوں کو کچھ کرنا بھی شامل ہو جاتا یا اپنے نفس کی لذت بھی شامل ہو جاتی. اگر انسان کوئی بھی نیک کام کرے لیکن صرف اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ مزہ لینے کے لیے کرے تو وہ نیک کام اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کو چھوڑیے دوسرے مومن بندوں تک بھی وہ کام نہیں پہنچ سکتا. پیغمبر اسلام کا زمانہ اور زمانے میں بلال حبشی اذان دیا کرتے, افریقہ کے رہنے والے بلال حبشی کی زبان کی زبان حبشی عربی زبان کے اوپر قدرت نہیں تھی, اور جو مسئلہ ابھی تصور میں آیا کہ اذان دیا کرتے تھے لیکن ہمیشہ شین کو سین پڑھا کرتے اللہ ہمیشہ اس طریقے سے پڑھا کرتے, اور وہ عرب کے جو اپنی زبان کے بارے میں انتہائی متاثر جن کے بارے میں ایمان کی حدیث تھی کہ چھ آدمی چھ باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں کل عرب و لاسبی بنے, اور عرب پورا کا پورا عرب سوائے استثناء سب سے سب جہنم میں جائیں گے اپنی عصبیت کی وجہ سے, اب سے فخر و غرور کی وجہ سے کہ ہماری زبان اور ہماری نسل سب سے بہتر. تو عرب بنا بلال حبشی کی زبان کو کیسے برداشت کر سکتے, آخر اس دن سب لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ بلال حبشی ہماری زبان کا مذاق اڑاتا ہے, اذان کا مزہ نہیں آتا, ایسی اذان کس کام کی کہ جو غلط زبان میں دی جائے. آپس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم لوگ مل کر کسی خوش آواز اور خوش رہنے آدمی کو لے کر آئے جو ایسی اذان دے کہ سننے والوں کو بھی پتا چلے کہ اذان کیسی ہوگی. پیغمبر اسلام کے دربار کے اندر جو پیغمبر اسلام کی ویسے ہی ایک شاعر تھے حسان ابن ثابت, جنہوں نے وزیر حکم کے موقع پر بھی ایک قصیدہ کہا تھا. حسان ابن ثابت کے بھائی پورے عرب میں مشہور تھے اپنی خوش آوازی کی بنا, چنانچہ تمام لوگوں نے یہ طے کر کے حسان ابن ثابت کے بھائی سے یہ عہد دیا کہ کل صبح و سویرے اذان تم دو اور کل سے تم ہی اذان دیا کر. بات طے ہو, اذان کا وقت آیا, صبح و سویرے تمام لوگ نکل نکل کے مسجد میں پہنچے. بلال حبشی آگے بڑھے تاکہ گلدستہ اذان پر پہنچ کر اذان دے, لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے بلال کے راستے کو روک لیا کہ اے بلال تمہاری زبان صحیح نہیں, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کسی خوش آواز اور خوش لہن انسان کو دعوت دے, چنانچہ ہمارا مؤذن حاضر ہے, آج سے تم اذان دینا بند کر دو. بلال حبشی نے صبر کیا اور اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑا. حسان کے ثابت کے بھائی آگے بڑھے اور جو کہ مقام مقابلے کا مقام تھا, بلال سے مقابلہ کر رہے تھے اس لیے جس حد تک ممکن تھا اس حد تک بہتر آواز میں اذان دی. اذان دی گئی, تمام مدینے میں آواز ہو جو گھروں میں تھے وہ گھروں, جو مسجد میں تھے وہ مسجد میں, ایک مرتبہ شور ہو کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اذان تھے, آج اذان کا مزہ آیا, آج اذان کی لذت رہتی, ایسی ہوتی ہے اذان کی جس کا حکم خدا نہیں. لوگ اب خوشی کے اندر جھوم رہے ہیں سرشار اور انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے تو نماز اجتماع وقت گزرنے لگے, گزرتا جا رہا ہے وقت لیکن پیغمبر کے حجرے کا دروازہ نہ تھا, یہاں تک کہ نماز صبح کی فضیلت کا وقت ختم ہونے لگا. ایک مرتبہ لوگ گھبرا گئے کہ اگر ذرا اور تاخیر ہو گئی تو نماز کا وقت فضیلت نکل جائے گا, بتا رہی پیغمبر کی طبیعت کیسی ہے. اب آ کر سب لوگ پہنچتے گزرے کے دستک دیتے ہیں, گزرے کے دروازے کھلتا ہے, پیغمبر اسلام نے گزار ہو تیار بیٹھے ہیں پورے لباس کے ساتھ میں راست پڑھانی. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو تشویش ہو گئی کہ پتا نہیں آپ سید ہیں یا سید ہیں, یا رسول اللہ تشریف لائیے جماعت خالی. ایک مرتبہ پیغمبر نے تجاہلے آرے پانا سے کام دیکھے, جانتے تھے لیکن سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے سوال کیا کہ ابھی کیسے آ جاؤں, ابھی تو اذان دی ہی نہیں. لوگوں نے سنا اور ایک دوسرے کو انتہائی حیرت سے کہا رسول اللہ کو کیا ہوگا, مدینے کے گونجے گونجے میں اذان کی آواز پہنچ گئی اور ایسی بہترین آواز, اور رسول مسجد کے اندر رہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابھی اذان ہی نہ دی. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی, اذان دے دی گئی اور ایسی اذان تو آج تک کبھی نہیں دی گئی. پیغمبر نے پوچھا کہ دوسرے اذان نہیں تھی, میں نے سنا ہی نہیں. جواب دیا کہ یا رسول اللہ آج طالب نے ثابت کے بھائی نے اذان دی. ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا کہ میرے بلال کو کیا ہوا, جواب دیا کہ یا رسول اللہ کیونکہ ان کی آواز صحیح نہیں, اور جب آواز صحیح نہیں تھی تو خدا کے یہاں جو قبول نہیں ہو سکتی ہم کو بھی مزہ نہیں آتا, اس لیے ہم نے ان کو ہٹا کر حسان ابن ثابت کے بھائی کو مقرر کیا آزاد نے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ اچھا جب تم نے مؤثر اپنی مرضی سے مقرر کر لیا تو اب جان والے جماعت کا بھی تم ہی تعین کرو, جب تک کہ تم بلال سے آزاد نہیں دلواؤ گے اس وقت تک میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, کیونکہ تم تمام لوگوں میں بلال کو واحد شخص ہے کہ جس کی اذان عرش الٰہی تک پہنچتی ہے, باقی کسی کی اذان نہیں پہنچتی, تو میں نماز خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں بندوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. تو اگر انسان کے عمل کی بنیاد سلوک نہ اخلاص نہ ہو تو اللہ تک بھی نہیں پہنچتی, اور اس کے علاوہ یہ بزرگان دین پیغمبر اور امام ان کے کانوں تک بھی وہ آواز نہیں پہنچتی. اسی لیے مومن جو کام بھی کریں ہمیشہ ریا سے نہ کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے بلکہ خلوص کو اخلاص سے کرے. کہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی, لیکن یہاں پر پھر اس چیز کا تذکرہ ضروری کہ ایک طرف خلوص سے دیکھ کے اتنی اہمیت کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ ایک مستحب چیز اذان جو ہے وہ ریا کے نقطۂ نظر سے دی گئی, لیکن دوسری طرف انسان اگر اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے کہ شرح امام کی حدیث بھی ہے کہ تمام کے تمام مخلوق المخلوق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کی فیملی, اور جو اللہ کے کنبے کا اللہ کے خاندان کا خیال رکھے گا اللہ اس کا بھی خیال رکھے گا. چنانچہ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے, کچھ لوگوں نے سنا ہے اور کچھ نے نہیں سنا, اس لیے ایک مرتبہ پھر تسلسل کے اندر یہ واقعہ آ جائے تو قرآن امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد اپنے محل کی چھت پر چڑھ, اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے محل کی چھت پر چڑھ اور نظارہ کرنے لگے شہر کا کہ شہر میں کیا لوگ ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. حضرت داؤد کی نگاہ اپنے محل کے پچھواڑے ایک مکان پر پڑی تھی جس کے اندر ایک عابد کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا, اور اس کی عبادت کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ خود حضرت داؤد کی تمام توجہ اس کی طرف ہو. حضرت داؤد اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے نماز پڑھ رہا, یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی. حضرت داؤد نے دیکھا, اندازہ کیا تو پتا چلا کہ 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور وہ شخص اپنی نماز میں لگا. حضرت داؤد ایک مرتبہ بے اختیار اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اے شخص کس طریقے سے خدا کی عبادت کر رہا ہے؟ جواب دیا کہ میرا صرف ایک سال جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے آج تک 90 سال گزر چکے, لیکن 24 گھنٹے سوائے عبادت الہی کے اور کوئی کام نہیں, دن پر روزہ رکھ رات پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے. حضرت داؤد نے جواب سنا اور واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد یہ خیال سے میں لے کر آئے کہ میں اللہ کا پیغمبر, میں اللہ کا جلیل الفضل پیغمبر, اور اس کے بعد میں تو ایسی عبادت کر رہی ہوں, اور یہ شخص اس مقام ادنا کے باوجود اس وقت مقام پر ہے لیکن اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے پتا نہیں اس کا کیا مقام ہے. ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا کہ بارے الہ اس شخص کا کیا مقام ہے؟ جواب ملا کہ اے داؤد اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں کیا جائے, کیونکہ یہ تمام کی تمام عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, میرے لیے نہیں کرتا. حضرت داؤد نے سنا اور ان کا حوصلہ ختم ہو گیا. بڑا عرصہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کو رونے کی آواز سنائی, کہتے اس کے لیے ملازم کو بھیجا آ کر یہ بتایا کہ آپ کے محل کے پیچھے عابد رہا کرتا تھا آج وہ اس دنیا سے اسپت ہو. حضرت داؤد نے سنا اللہ کے پیغمبر یہ فرض تھا ان کے لیے کہ ہر مومن کے جنازے میں جائیں, لیکن چونکہ جانتے تھے کہ یہ مومن نہیں بلکہ فی الحقیقت یہ مشرک ہے, اس لیے حضرت داؤد نے انکار کر دیا جنازے میں جانے سے. البتہ اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر جنازے کی تشریح کرو, کیونکہ ظاہری اعتبار سے تو وہ مسلمان ہیں. لوگ گئے, جنازے کی تشریح کی, جنازے کو اٹھایا گیا, نماز پڑھی گئی اور قبر میں اتارا گیا. واپس آئے اور واپس آ کر لوگوں نے بتایا کہ یا داؤد یہ شخص اتنا نیک شخص کہ ہر منزل اور ہر مکان پر جہاں کہیں یہ جنازہ پہنچتا تھا پورا محلہ نکل گیا تھا اور سب نکل کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ شخص مرنے والا ایسا شخص تھا کہ تمام زندگی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حضرت داؤد نے سنا اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہوتا تو یقیناً حیرت کرتے, لیکن معلوم تھا اس لیے توجہ نہ دی کہ یہ شخص صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا. اگلے دن جب حضرت داؤد پر بنی نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد سے یہ پوچھا گیا, خدا نے یہ پوچھوایا تھا کہ اے داؤد میرا ایک بندہ مرا اور ایسا بندہ اس دنیا سے گیا کہ ادھر اس کی روح کو پھینکا گیا اور ادھر اس کو جنت کے اندر داخل کیا گیا اور تم نے اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کی. حضرت داؤد نے سنا ایک مرتبہ حیرت میں آ گئے, بارے گرا تھا اب سے تو چلتے پہلے تم نے خود یہ بتایا تھا کہ یہ شرف سارے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, اس لیے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, اور یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر اس کی روح پھینکی گئی اور ادھر جنت میں اس کو جگہ دی گئی. بار الہ یہ ماجرا کیا ہے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. تو جواب ملا کہ اے داؤد جو پہلے کہا گیا وہ بھی کہیں, جو اس وقت کہا گیا وہ بھی کہیں. یہ شخص حقیقت مشرک تھا, شرک خفی کے مقام پر تھا, اس نے کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کیا, اس لیے کوئی عمل قابل قبول نہیں, لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے میرے مخلوق میں سے میرے بندوں میں سے تمام زندگی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اور جس وقت یہ دنیا سے اٹھا تو ہر شخص کو کچھ پرتا ہوا اٹھا, اس کے مرنے کے بعد کسی نے بھی اس کی برائی نہیں کی بلکہ ہر ایک نے اس کی اچھائی بیان کی, تو خود اس کا یہ عمل کہ اس نے میری مخلوق کا اتنا خیال رکھا اور میری مخلوق کے حقوق کو ادا کرتا رہا, یہ عمل اس کو اس مقام پر لے گیا کہ جس مقام پر سوائے نبی کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. اے داؤد اگر تمام زندگی کوئی کام لوگوں کے لیے کرے لیکن مرتے وقت لوگوں کو خوش کر کے جائے تو یقیناً عذاب الہی اس کو نہیں مل سکتا, اور کسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کافر اسپتال کھولتا ہے, کافر لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے, کافر لوگوں کی سہولت کا انتظام کرتا ہے, کیا اس کو عذاب ہوگا یا عذاب نہیں ہوگا. امام نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی فکری کے لیے کام کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ اتنا ظاہر نہیں ہے کہ اس کو عذاب دے, بلکہ یقیناً اسے بھی رحمت کناری اور نعمت کناری دے. تو انسان جو کام بھی کرے, مومن جو کام بھی کرے تو اس کی بنیاد پر کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہوا کرے. مومن امیر المومنین کی نگاہ میں اعتماد مولا یہ فرماتے ہیں صفت مومن کی یہ ہے کہ سلطان مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والا ہے, اور غصے کے سلسلے میں ابتدائے درد جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تین یا چار تقریریں تین تقریریں ہو چکی ہیں, اس لیے اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کر رہی, صرف مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں شہید کا کتنا بڑا مقام. آپ حضرات واقف ہیں کہ خدا سے تمام کائنات میں دو خطرے سب سے زیادہ پسند, اور اس مقام پر شہید ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سے قدرت فضلہ, کتنا بڑا مقام ہے شہید کا خدا کی نگاہ. حضرت حنزلہ نے شادی کی عبداللہ ابن ابی کی لڑکی, شادی کی اور شادی کرنے کے بعد پہلی رات کو امرتسری کی افریدی میں صحبت کی اور صبح سویرے اٹھتے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ان کے کان میں یہ آواز سنائی, ایک ندا دینے والا مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے اور اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں کافروں نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے, اس لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہر جوان شخص کافروں سے جہاد کرنے کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلا. عبداللہ ابن ابی کے داماد حضرت حنزلہ ناپاکی کی حالت جنابت کے اندر ہے لیکن کان میں رسول اللہ کا پیام پہنچا, بے ساختہ اپنی بیوی کو بستر پر سوتا چھوڑ کر نکلے, نکل کر سیدھے مسجد نبوی پہنچے. مسجد میں داخل ہونا حرام تھا اس لیے مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دعا مانگی, اللہم لا تردنی الی احد بار الہ میری صرف یہ دعا ہے کہ مجھے میرے اہل عیال کی طرف واپس نہ کر. اور یہ دعا مانگ کر مدینے سے نکلتے ہیں, مقام احد میں پہنچتے ہیں کہ جہاں غزوہ احد جاری تھا. حضرت حنظلہ شامل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کے اور جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے. لڑتے لڑتے ایک کافر ان کے سینے میں نیزہ مارتا ہے, نیزے کی اثر سے گرتے ہیں لیکن اس کی نیزے کو نکال کر اس کی کافر کو مارتے ہیں اور اس کو جہنم واضح کر دیتے. جہاد ختم ہو جاتا, پیغمبر اسلام یہ حکم دیتے ہیں کہ شہیدوں کے لاشوں کو جمع کیا جائے تاکہ دفن کرو. لوگ شہیدوں شہید شہدا کے لاشیں لے کر آ رہے ہیں. لانے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لاشا ہم کو نظر آیا اور اس لاشے کو دیکھ کر حیرت سے پڑ گئے, کیونکہ وہ لاشا ایک ایسے چسپ تھا جس کی بڑی بڑی لمبی لمبی زلفیں اور ان زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. ہم نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ ہلدنا, لیکن یہ ماجرا سمجھ میں نہ آیا کہ یہ پانی کے قطرے ہیں. چنانچہ ہم لاشے کو اٹھا کر سیدھے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ, یہ حضرت حنظلہ کی لاش ہے, لیکن یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بالوں سے پانی کے یہ قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا, اور کیا جواب دیا کہ جس سے شہید کا مقام پتا چلتا ہے کہ اے مسلمانوں, حنظلہ جس وقت میدان جنگ میں آئے تو حالت نجاست میں آئے, وہ تو عبادت تھا, اور جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت حالت نجاست میں شہید ہوئے تھے. اللہ کی نگاہ میں شہید کا وہ مقام کہ وہ فوراً جنت میں جاتا ہے, لیکن حنظلہ حالت نجاست میں جنت میں نہ جا سکتے تھے. چنانچہ خدا کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل جنت سے آئے تھے جنت کا پانی لے کر, اور آنے کے بعد حنظلہ کو خود سے جنابت دیا تھا تاکہ حنظلہ باپ اور پاکیزہ ہو کر فلفور اللہ کی جنت سے پہنچ جائے. تو اس کے بعد حنظلہ کا خطاب ہی وکیل الملائکہ قرار پایا, وہ جب کہ جس کو فرشتوں نے آ کر غسل دیا. تو شہید کا وہ مقام کہ اگر شہید دنیا سے نجاست سے بھی جاتا ہے تو ملائکہ اپنی عبادت کے مقدروں کو چھوڑ کر آتے اور آنے کے بعد اسے غسل دیتے. لیکن دوسری طرف امام نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جب فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ یہی مقام شہادت شہید کے بھی مرتبے کو اور شہید کے بھی مقام کو حاصل کرے. تمہیں سب ہم نے کہا کہ مولا کیا ایسا کوئی طریقہ ہے, ایسا کوئی راستہ ہے؟ امام نے جواب دیا کہ من جاپ دے ہو الفاظی بلن جنگ وقت صاحب اللہ اجر شہید. یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی حالت غصہ میں آ جائے, حالت غضب میں آ جائے, اپنے غصے کو ظاہر کر سکتا ہے, غضب یا صرف اپنے غصے کو ظاہر نہ کرے بلکہ پیرے فقط بلال خدا کی قسم, امام قسم کھا رہے ہیں خدا کی قسم کے کا اللہ اجر شہید, یقیناً یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو جو اپنے غصے کو ظاہر کر سکنے کے باوجود ظاہر نہ کرے وہی مقام ملے گا جو شہید کا مقام, وہی درجہ ملے گا جو شہید کا درجہ ہے, اور وہ اسی مرتبے پر پہنچ جائے گا جس کے اوپر حنظلہ پہنچے. اتنی معمولی سی چیز پر عمل کرنے کے بعد, اور اسی لیے روایت کے اندر یہ دوسرے مقام پر کہ من خفا غضب عن الناس خف اللہ غضب یوم القیامۃ, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کے غصے اور غضب سے بچے تو ایک طریقہ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ روز قیامت خدا کے غضب کو دور کر سکتا ہے, اور تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آ کر اپنے غضب کو دور کرے. سجد ابن طاووس نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام عادت یہ تھی اور مستقل امام نے بھی عادت پر عمل کیا کرتے تھے کہ سال بھر شوال کے مہینے سے لے کر اگلے رمضان کے مہینے سال بھر ان کے پاس جتنے غلام اور قبیلے جو بھی خطا کرے, جو بھی غلطی کرے, جو بھی جرم کرے, کبھی کسی کو سزا نہیں دے بلکہ ایک لمبا چوڑا رجسٹر سہمان سے ہر غلام کے نام کا ایک صفحہ روایت, اور امام ہر صفحے جو غلام جس دن جو غلطی اور خطا کرتا تاریخ پر اس کے نام کے آگے وہ غلطی نکلیا تھا. پورے سال امام کا یہ طریقہ, رمضان آنے کے بعد اس میں اور شدت سے امام اضافہ کیا کرتے, جہاں کسی نے غلطی کی اور امام نے دیکھ شان یہ حق موجود ہے کہ غلطی کرنے والے کو ٹوکے اور منع کر, لیکن کبھی نہ ٹوکتے تھے نہ منع کرتے سوائے اس سے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے. ہر ایک کے بارے میں امام اس رجسٹر کے اندر لکھ لیا کرتے, اور رمضان کی آخری رات تمام غلاموں تمام قلیدوں کو جن کے نام اس رجسٹر میں ہوتے تھے اور ان کے آگے غلطیاں ہو امام جمع کرتے, اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو کھولتے تھے, ایک ایک نام پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے شخص کیا فلاں تعریف کو تم نے فلاں غلطی نہیں کی, کیا فلاں تعریف کو تو نے فلاں غلطی نہیں کی, اور کیا میں نے تجھے معاف نہیں کیا تھا, کیا میں نے تجھ سے کچھ نہیں کہا تھا؟ ارے کہتا تھا کہ بنا لو اپنا رسول اللہ, بے شک ہے اللہ کے رسول کے پاس ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم سے یہ خطا ہوئی تھی, لیکن آپ نے ہم سے کتنا کہا. امام ایک ایک کر ہر غلام اور ہر قلیل جس نے خطا کی ہوتی اس کا پورا کا پورا نام اعمال اس کے سامنے پیش کرتے, اور اس کے بعد کتاب کو بند کرتے, اور بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے یہ امام معصوم ابن معصوم ابن معصوم کہ اے علی ابن حسین, جس طریقے سے تو نے ان غلاموں کی ظاہری خطا کو لکھا, جسی طریقے سے تمہاری ہر ظاہری اور باطنی خطا کو لکھا جا رہا ہے, ایک نامہ اعمال ایسا موجود ہے کہ جس میں تمہارا چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی موجود ہے, تم اس نامہ اعمال کو غلاموں کے نامہ اعمال کو لے کر بیٹھے ہو, اپنے اس نامہ اعمال کے بارے میں کیا کرو؟ اور اس کے بعد امام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, بل یا بل جسم اللہ تم پورا الجر اللہ رکھو, معاف کر دو, انتقام نہ لو. اے مومنو, کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کیا کرے؟ امام یہ آیت پڑھتے فوراً کہتے تھے کہ بے شک یا اللہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ سب کو کھڑے کھڑا کرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں تم کو معاف کرنے کو تیار, میں تم کو آزاد کرنے کو تیار, لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ. اس مرتبہ کا بے تعویز شوق سے کہتے کہ یبنا رسول اللہ وہ کیا کرتے, اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم ضرور اس کو پورا کریں. ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے, محافل مبارک رئیس مبارک ایمان کی آنکھوں سے بھر جایا کرتے, اور آنکھوں کے ساتھ امام کہا کرتے تھے صرف ایک شرط بلکہ ایک درخواست, اور وہ درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا کر خدا سے یہ دعا کرو کہ بار الہ جس طریقے سے علی ابن حسین نے ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا اور ہمیں آزاد کر دیا, تو بھی علی ابن حسین کی غلطیوں کو معاف کر دے اور انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اگر تم میں سے جو بھی یہ کہے گا میں فوراً اس کو آزاد کر دوں گا. ہر غلام یہ کہا کرتا تھا, نام سال بھر کا پیسے کا انتظام کرتے اور یہ کہتے جاتے تھے آج کی رات خدا ستر لاکھ جہنم والوں کو جہنم سے آزاد کرے گا, آج حسین کا بیٹا علی بھی اسی مقام پر ہے. لیکن من کب کا غضب ہو غضب ہو علی ناز کب فضلہ ہو غضب ہو جام قیامت, شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو, قیامت کے دن خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کو دوں گا. آج یہ وعدہ تھا کہ امتحان مومن کے موضوع پر حکومت کا آغاز کیا جائے گا, لیکن وہ موضوع سے بعد بہت زیادہ پھول پھیل گیا اور ہمارے خاص 9 یا 10 پروگرام اور رہ گئے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا رمضان کی وجہ سے. اس اعتبار سے ابھی اس موضوع پر حکومت کا آغاز نہیں کیا جاتا, انشاءاللہ شاء اللہ کے بعد. دوسری یہ بات کہ امر بن معروف کے سلسلے میں بھی آپ سے وعدہ تھا, لیکن وہ موضوع تقریباً 22 یا 23 تفصیلوں تک پہنچ چکا ہے, اس کا خلاصہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا, اس لیے وہ بھی ان شاء اللہ آئندہ تھا. امتحان مومن 21 سال ہوگا, لیکن سال کے آخر میں کسی مہینے میں رجب کے مہینے میں چاندہ اس پر حکومت کا آغاز, آئندہ ہفتے ایک انتہائی اہم موضوع پر تقریر کی جائے گی, لیکن صرف ان حضرات کو یہ دعویٰ ہے کہ جن کے ذہن کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. انسان دوسروں کی غلطیاں سن سکتا ہے یا بحیثیت مجموعی معاشرے کی اور مسلمانوں کی غلطیاں سن سکتا ہے, لیکن خاص طور پر اگر کسی خاص طبقے کی غلطیوں کو نکالا جائے لیکن ہر ایک کو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے. اس کتاب سے مومن امیر المومنین کی نظر کے اندر ایک ایسا موضوع آ گیا جس میں خاص کچھ ایسی غلطیاں آ گئیں کہ جو عام طور پر اس ماحول کے اندر ہے آپ لوگوں کا ہے بہت زیادہ, ان غلطیوں کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ آپ اس معیار پر اتر جائیں جو مولا کا معیار ہے, لیکن صرف وہی آزاد نصیب جائیں کہ جن میں اتنی طاقت ہے جن کے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ بعد سے نکل کر کوئی اقلیت کی طاقت کی بات کا آغاز ہو جائے کہ اپنے کو نہیں دیکھتے ہماری غلطیاں نکالنے میں, صرف وہی آزاد ہیں جو اتنا برداشت کر سکتے. بہت نازک اور بہت اہم موضوع ہے, اس کو نظر انداز کر دینا بہتر, لیکن کیونکہ کلام امام کے درمیان میں آ گیا ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہوگا, تذکرہ کر دینا ضروری ہے.